الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اسے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی حسرت کو بیان کیا جو دنیا میں اپنے کسی دوست کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوئے یا کسی اپنے دوست کی وجہ سے حق کی طرف نہ آ سکے، قیامت کے دن وہ کس طرح پچھتائیں گے اور کس طرح حسرت کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا تھا۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قوم کے یعنی قریش کے مکے کے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، اور رسول نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے۔ رسول کی اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنی قوم کو دن رات قرآن کی طرف بلاتا ہوں، قرآن ان کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ قرآن کو ماننے کی طرف آتے ہی نہیں۔ جیسا کہ کفار کا رویہ تھا، قرآن کو کبھی شعر کہتے، کبھی کہانت کی باتیں کہتے، کبھی جھوٹی باتیں کہتے، کبھی پرانے قصے کہانیاں کہتے اور اسے قبول کرنے کی طرف نہیں آتے۔ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کافروں کی شکایت کی کہ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے لائق چیز بنا لیا، کہ جیسے قرآن ایسی چیز ہے کہ جسے چھوڑا ہی جانا چاہیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں فریاد تھی۔ اب یہ تو یہاں پر جو اس کا معنی مراد ہے وہ یہ ہے، اور جس سیاق و سباق میں آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے، لیکن قرآن کو چھوڑ دینے کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جیسے آج خود مسلمانوں میں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن سیکھ کر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ صحیح پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ہے کہ جن کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن کبھی قرآن اٹھانے کی توفیق ہی نہیں، کبھی قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، قرآنی احکام کا علم تو ہے لیکن قرآن کے اوپر عمل کی صورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری صورتیں ہیں یہ بھی اسی کے اندر آتی ہیں۔ ملک اسلامی ملک ہیں لیکن قوانین کافروں کے ہیں، اسلامی ملک ہے قرآن کا قانون کوئی نہیں ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے اندر لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ کھلم کھلا یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کو دین کے اندر کوئی دخل نہیں دینا چاہیے، یعنی گویا ریاست کو تو قرآن چھوڑ ہی دینا چاہیے، انڈیویجول آدمی افراد جو ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر قرآن پر عمل کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن ریاست کو کوئی عمل دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو جو لبرلزم والے، سیکولرزم والے لوگ، لبرل اور سیکولر لوگ اوپنلی یہ کہتے ہیں، گویا وہ خود وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں جو فریاد کر رہے ہیں یہ کھلم کھلا اس کا اظہار کریں کہ ہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن ریاست کی سطح پر تو چھوڑے جانے کی چیز ہے، اسے حکومت میں، اسے ریاست میں، اسے ملکی قوانین کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد گناہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی فریاد پر اور اسی شکایت کرنے پر ایک تسلی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ اے اللہ، میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ سمجھتے نہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں یہ مانتے نہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مجرمین اے محبوب علیہ السلام صرف آپ کے سامنے نہیں آئے بلکہ ایسے مجرمین ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے جتنے بھی رسول بھیجے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان کے مد مقابل کے لوگوں نے ان کی تعلیم کو ماننے سے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ کے نبیوں نے سچا ثابت ہونا ہوتا ہے، لہذا آپ بھی انہی نبیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس امتحان میں صادق رہیں کہ آپ اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ لوگ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد کافروں کے ایک اعتراض کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافروں نے کہا اس نبی پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یوں ہی قرآن کو نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا، تاکہ اس کے ساتھ ہم اے نبی تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ کافروں کا اعتراض یہ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی یعنی ایک ہی مرتبہ میں پوری انجیل عطا کر دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف ایک ہی مرتبہ میں ساری عطا کر دی گئی، تو جیسے تورات اور انجیل ایک ہی مرتبہ میں ساری دی گئی، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو قرآن بھی ان پر اکٹھا ہی اترنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے؟ یہ کافروں کا اعتراض، اور اس سے گویا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی رسول تو وہ ہے جس پر ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب اترے، لہذا جس پر ایک مرتبہ میں پوری کتاب نہیں اتری وہ اللہ کا رسول نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جواب ارشاد فرمایا کذالک، فرمایا کہ ہم یوں ہی کر رہے ہیں۔ بیان یہ فرما دیا کہ ایک مرتبہ میں قرآن اتارنا یا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اس میں رسول کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا، رسول کے اس تمنا پر قرآن نہیں اتارا، اللہ کی کتاب نہیں اترتی کہ وہ چاہے تو پوری کتاب دے دی جائے چاہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے دے دی جائے۔ قرآن کا اترنا یا اللہ کی دیگر کتابوں کا اترنا یہ اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی کے تابع ہے، لہذا اللہ جسے جس طرح چاہے قرآن عطا فرما دے۔ تو چونکہ دیگر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کتابیں یک بار یہ عطا فرمائی تو یہ اس کی مشیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرمایا یہ اس کی مشیت، اور ہر فعل کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ قرآن یک بارگی اتار دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان پر اس لیے اکٹھی اتاری کہ وہاں اس وقت کا وہ تقاضا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری کیوں؟ اس کے مقاصد بیان فرما دیے، اس کا ایک مقصد بیان فرمایا تاکہ ہم تھوڑے تھوڑے قرآن کے ذریعے نبی کے دل کو مضبوط کریں، مراد کہ جیسا موقع محل آئے اور حالات کی سنگینی اور حالات کی جو سختیاں ہیں وہ جب دلوں کو مرجھانے کی طرف جا رہی ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن اتار کے نبی کے دل کو اور مضبوط کر دیں، اسے اور حوصلہ عطا فرما دیں، اسے اور تسلی عطا فرما دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اسی طرح اور دیگر بہت ساری حکمتیں کہ جب تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا تو جو جو آیت اترتی گئی اس پر عمل کرنا لازم ہوتا گیا۔ اکٹھا قرآن اتارنے کے اندر، اب مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر اگر 1000 کاموں کا حکم دیا گیا اور 1000 کاموں سے منع کیا گیا، اب لوگ اس کے یوز ٹو نہیں ہیں اور اکٹھے 1000 کام کرنے کا حکم دے دیا جائے اور 1000 کاموں سے روک دیا جائے تو بڑا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پہ یہ کرم فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے احکام عطا فرمائے، تھوڑے تھوڑے کاموں سے منع کیا، لوگ تھوڑے کاموں کے عادی ہو گئے، تھوڑا سا رک گئے پھر مزید احکام دے دیے، ان پہ عامل ہوئے ان سے رک گئے پھر اور تھوڑے سے عطا فرما دیے، تو گویا یوں امت کو عمل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو اب کافروں کا اعتراض الٹا ان کے خلاف بن جاتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اگر انہیں اعتراض کرنا ہی ہے تو وہ پہلے نبیوں پر کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمتیں تو زیادہ واضح ہیں کہ تھوڑا عمل کیا پھر مزید حکم دیا اس کے عادی ہوئے، پھر مزید حکم دیا اس کے عادی ہو گئے۔ تو ان کو تو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی نے اتنے سارے اکٹھے احکام نادر کر دیے, تو رات کو ایک ہی مرتبہ نادر کر کے اتنے سارے اکٹھے احکام دے دیے, تو اگر ان کو سوال کرنا تھا اس پر کرتے. جب اس پر نہیں کر رہے اور اسے یہ حق مان رہے ہیں تو قرآن کو تو بدرجہ اولا ان کو حق ماننا چاہیے, جس کا تھوڑا تھوڑا کرنے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمتیں زیادہ واضح ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور وہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں, ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے. مراد یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ کافر آپ کے سامنے جو مرضی اعتراض لے آئے, جیسے یہ اعتراض لے آئے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے, یا اس سے پہلے اعتراض تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں, یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں, انہوں نے شادیاں کیوں کی ہوئی ہیں, اگر یہ نبی ہیں تو ان کے لیے تو پہاڑ سونے کے بن جانے چاہیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی, یہ آپ کے پاس کیسا بھی اعتراض لے آئیں, ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا فرمائیں گے. لہذا قرآن پاک میں یہی ہوا کہ کفار جو اعتراض کرتے اللہ تعالی بہترین جواب عطا فرما دیتا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کا انجام بیان فرماتا ہے جو حق جاننے سمجھنے کے باوجود سننے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کرتے. ارشاد فرمایا, الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا, وہ لوگ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا, ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا, بدترین ٹھکانہ اور سب سے زیادہ گمراہ یہ لوگ ہوں گے. تو قیامت کے دن جو لوگوں کے احوال ہیں وہ تین طرح کے ہیں. چنانچہ حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین طریقے پر اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ سواریوں پر آئے گا, جیسے نبی ہیں اللہ کے اور نبیوں کے صحابہ ہیں, نبیوں کے پیارے ہیں, اولیاء کرام ہیں, صالحین ہیں, متقین ہیں, تو یہ تو مہمانوں کی طرح لائے جائیں گے نا. جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ جس دن ہم متقی لوگوں کو پرہیزگار لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں مہمانوں کی صورت میں لائیں گے, وفود کی صورت میں لے کے آئیں گے. تو جو نیک لوگ ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں, وہ تو سواریوں کے اوپر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے. دوسری طرف وہ جو اس طرح نیک اور متقی نہیں ہے, فرمایا تو وہ گروہ پیادہ پا ہوگا, یعنی پیدل چلتا ہوا آئے گا. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جس کو لایا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ منہ کے بل چلیں گے کیسے؟ بیسیکلی کیا ہوگا, منہ کے بل وہ گھسٹتے ہوئے آئیں گے کہ منہ کے بل چلیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے, پاؤں کے اوپر تو ہم چلتے ہیں, منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خدا نے انہیں پاؤں پر چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ منہ کے بل انہیں چلائے. تو لہذا جو کفار ہیں اور جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں, ان کو قیامت کے دن منہ کے بل جو ہے وہ چلاتے ہوئے میدان محشر میں لایا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, کیونکہ پہلے قرآن کی بات چل رہی ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو اب ایک اور کتاب کا گویا حوالہ دے دیا گیا. ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی یعنی تورات شریف, اور ہارون علیہ السلام کو ان کا بھائی بنا دیا گیا. یہاں جو بات بیان ہوئی ہے اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے, وہ یہ ہے, کافروں نے اعتراض کیا کہ نبی پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے, اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان پہ قرآن اکٹھا اترنا چاہیے. اس پر گویا ایک قسم کا یہ جواب دیا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تھوڑا تھوڑا چونکہ ان پر اترا, اکٹھا نہیں اترا قرآن, لہذا یہ اللہ کے رسول نہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو تو یہ کفار اللہ کا رسول مانتے ہیں جن پر کوئی بھی کتاب نہیں اتری, موسیٰ علیہ السلام پہ تو تورات اتری, تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، ہارون علیہ السلام پر تو ایک بھی کتاب نہیں اتری، تو جس برگزیدہ بندے پر ایک بھی کتاب نہیں اتری اسے تو خدا کا رسول مان رہے، اور جس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا اسے نہیں مان رہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک طرف تو یہ مطالبہ کہ نہیں ایک کتاب اترے اور وہ بھی پوری اترے تب رسول مانیں گے، اور ایک طرف یہ حال ہے کہ جس کے اوپر ایک آیت بھی نہیں اتری، یعنی کتاب کسی کتاب اللہ کی ایک آیت بھی نہیں اتری اسے بھی رسول مان رہے۔ تو درمیان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن پر پوری کتاب ہی اتر رہی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہی ہے، تو ان کو رسول ماننے سے انکار کرنے کی پھر کیا وجہ ہے؟ اب چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا تھا اسے ارشاد فرمایا، فرمایا فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں یعنی اس قوم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں رسولوں سے فرمایا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، یہ گئے سمجھایا، انہوں نے جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کو، تورات شریف کو، اللہ کی نشانیوں کو، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا، خوب تباہ کر دیا۔ چنانچہ جیسے فرعون اور اس کا لشکر سارے کا سارا دریا کی نظر ہوا اور دریا کی طغیانی اور اس کے زور کی نظر ہو کے تباہ و برباد ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ شروع فرمایا کہ جن جن قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، سارے رسولوں کو تو نہیں جھٹلایا؟ تو یہ جو فرمایا گیا کہ لما کذب الرسول، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا، غرق کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کسی ایک رسول کو جھٹلائے وہ سارے رسولوں کو ہی جھٹلا رہا ہے، جو ایک رسول کو جھٹلائے وہ سارے ہی رسولوں کو جھٹلا رہا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح، مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اب نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے جتنے دیگر رسول اور نبی ہیں وہ سارے اس بات کو مانتے ہیں، وہ سارے اس بات کو مانتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول۔ اب اگر کوئی شخص ان حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلائے تو اس نے صرف نوح علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، دیگر جتنے نبیوں نے، جتنے رسولوں نے نوح علیہ السلام کو رسول مانا تھا ان کو بھی جھوٹا سمجھا، کیونکہ وہ تو سارے یہ کہہ رہے ہیں یہ رسول ہے اور یہ کہہ رہا نہیں، تو گویا اس نے صرف اس ایک کو نہیں جھٹلایا، اس نے ان سب کو جھٹلا دیا جنہوں نے ان کی رسالت کو تسلیم کیا تھا۔ تو لہذا اس لیے کسی ایک رسول کو بھی جھٹلانا جو ہے وہ سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو لہذا اس کا یہاں پر بیان کیا گیا کہ نوح کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، صرف رسول کو نہیں رسولوں کو جھٹلایا، تو کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے انہیں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، لوگ عبرت حاصل کریں اس سے کہ اللہ کے نافرمان اور خدا کے رسولوں کی تکذیب کرنے اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اب وہ ظالم خواہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں، جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ اس کے بعد مزید قوموں کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. اور عاد اور ثمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. تین کا صراحہ سے بیان ہوا، چوتھے کا جو ہے وہ چوتھا نہیں بلکہ اس میں بہت ساری قومیں آ جاتی ہیں. قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی، قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی. فرمایا ان دونوں قوموں کو بھی ہم نے تباہ کیا کیونکہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. تیسری قوم کا بیان فرمایا وہ اصحاب الرس اور کنویں والے. کنویں والے کون تھے؟ کنویں والی قوم اصحاب الرس ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا نام. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان کے دو جرائم قرآن پاک میں بڑے واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں. ایک ان کا جرم تو شرک تھا، اور دوسرا ان کا جرم تھا کم ناپنا تولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، جیسے ہمارے جگہ جگہ اور گلی گلی اور بازار بازار جیسے عام ہے. شاید قوم شعیب کی پتہ نہیں ایسی حالت تھی یا نہیں تھی، بہرحال ہماری حالت بہت ہی بدتر ہے. لیکن اس امت کے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقے عذاب نہیں اترتا، انہیں مہلت جو ہے وہ ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، مہلت ملتی ہے. دیکھیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی یہ دو برائیاں، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، فراڈ کرنا، اور دوسرا شرک کرنا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے سمجھانے کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد مزید فرمایا کہ درمیان میں بہت سی سنگتیں ہیں، درمیان میں بہت سی قومیں ہیں. یہ جتنی بھی بیان کی ہیں عاد، ثمود اور شعیب، ان کے درمیان بھی اور ان سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے درمیان بھی بہت سی دیگر قومیں ہیں جنہوں نے، جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی اور تباہ کر دیے گئے، تو وہ بہت سے ہیں. اب وہ کون کون سی قوم کہاں کہاں تھی ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اصحاب الرس ہیں، اور درمیان کی جو قوم گزری وہ ہیں یا قوم نوح ہے، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، انہیں سمجھایا ایک انداز سے، دوسرے انداز سے، تیسرے انداز سے، ایک بات کے ذریعے، دوسرے بات کے ذریعے، ایک نشانی کے ذریعے، دوسری نشانی کے ذریعے، مسلسل ان کو سمجھایا جاتا رہا، لیکن یہ لوگ اپنی ہٹ درمی، ضد اور انانیت سے باز نہ آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یہ ہٹ درمی انہیں لے ڈوبی اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زمانے کے لوگ ہیں اور جو بعد والے لوگ ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خدا کا عذاب ان کے اوپر نہ اترا ہے. اب اس کے بعد ایک اور قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے؟ بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ ہے، یہ جیسے دیگر قوموں کا بیان ہوا، اس کے علاوہ یہ ایک اور بستی کے اوپر بھی ہو گزرے ہیں. وہ بستی کون سی ہے؟ فرمایا جس پر بری بارش برسائی گئی. بری بارش سے مراد ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کے انہیں ہلاک کر دیا، وہ تھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. لوط علیہ السلام کی قوم کہ جس کی بہت ساری برائیاں تھیں، جن میں سب سے نمایاں دو برائیاں تھیں، نمبر ایک تو شرک کرتے تھے، اور نمبر دو معاذ اللہ بد فعلی کرتے تھے. مرد آپس کے اندر گندے اور خبیث کام کیا کرتے تھے، آپس میں جنس پرستی کرتے تھے. جیسے آج کل بھی جو ہے مغربی ممالک میں ایک عام سی چیز ہے، اور بڑے فخر اور بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ سب اس خبیث اور گندے کام کے اندر مشغول ہیں. اور ان کے دیکھا دیکھی اسلامی ملکوں کے اندر بھی لبرلزم کے اور سیکولرزم کے مارے ہوئے لوگ موجود ہیں کہ جو بولتے ہیں کہ بھئی جو آدمی جو کرتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھاتے پھرے، حکومت کو کیا تکلیف ہے، ریاست کو کیا تکلیف ہے کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے، جو جیسا کرتا ہے اس کو کرنے دے.
تو وہ اور ان کے یہ معیدین اور ان کی تائید کرنے والے جو اسلامی ملکوں کے اندر موجود ہیں اور جو اس کے اوپر منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو پر بات قوم لوط کی ہو رہی تھی کہ قوم لوط کے یہ دو بنیادی جرائم تھے، ایک شرک کرنا اور دوسرا ان کا بد فعلی کرنا، مردوں کا آپس کے اندر خبیث حرکتیں کرنا، اس کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا گیا. اور بھی قوم لوط کی اور بھی برائیاں ہیں جو دیگر روایتوں کے اندر موجود ہیں، دو کو میں نے بطور خاص بیان کیا. تو ان کو جو تباہ کیا گیا، یہ پانچ بستیوں کا مجموعہ تھا اور ایک روایت کے مطابق چار بستیاں گناہ میں مبتلا تھیں، ایک نہیں تھی، تو چار کو تباہ کیا. اور ایک میں یہ ہے کہ پانچوں بستیوں کو ہی تباہ کر دیا گیا، کیونکہ لوط علیہ السلام کو اس بستی سے ہی نکال دیا گیا تھا، اس علاقے سے ہی ہجرت کا فرما دیا گیا تھا اور بعد میں اس بستی کو تباہ کیا گیا. تو ان پر بری بارش برسائے گی. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، کیا یہ ان بستیوں کو نہیں دیکھتے؟ کیونکہ یہ جو قوم لوط کی بستی ہے، یہ آج کل کے زمانے میں جو اردن ہے، جارڈن جو ہے، یہ اس کے اندر یہ علاقہ آتا ہے. تو اہل عرب مکے والے یا اہل عرب جو دیگر تھے، جب یہ اپنے کاروباری اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے، تو یہ ان جگہوں سے گزرتے تھے. جب ان جگہوں سے گزرتے تھے تو ان کا بھی مشاہدہ کرتے تھے کہ یہ وہ بستیاں ہیں جو تباہ و برباد ہوگی اور جو ہلاک ہو گئی. تو فرمایا افلم یکونوا یرونھا، تو کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا گزرا؟ بلکہ فرمایا کہ لیکن وجہ یہ ہے کہ مانتے کیوں نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کی انہیں امید ہی نہیں ہے. انہوں نے جب اپنے ذہن سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور پھر اصل زندگی شروع ہونی ہے، پھر ہمیں ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے، تو چونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے دنیا میں عبرت بھی حاصل نہیں کرتے. اپنے آپ کو تو بندہ یہ کہہ کے منا ہی لیتا ہے نا، اور یہ خیر ہے یار، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ضروری ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، فلاں قوم ہلاک ہوگی تو ضروری ہے میں بھی ہلاک ہی ہوں گا. تو یوں اپنے آپ کو تو لمبی امیدیں اور جھوٹی تمنائیں اور خواہشیں اور آرزوؤں کے ذریعے اپنے آپ کو منا لیتے ہیں، رہا آخرت کا معاملہ، اس کو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے. تو لہذا دو ہی چیزیں تھیں، یا دنیا میں عبرت حاصل کریں یا آخرت کی وجہ سے ڈر جائیں. آخرت کو مانتے نہیں، دنیا میں عبرت نہیں حاصل کرتے، تو نتیجہ یہ کہ اپنی گمراہی اور اپنی سرکشی کے اوپر اسی رفتار کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اور جب اے نبی یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا. اور اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا. یہ کافروں کا رویہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا کہ جب یہ آپ کو اے محبوب دیکھتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، وہ جی یہ ہیں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے، ہم ڈٹے رہے ورنہ تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا. یہ کافروں کا رویہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا تو ادب کے ساتھ نہیں، بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ، کہ یہ ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنایا. تو یہ جو طریقہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لینا اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کلمہ تعظیم نہ بولنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور افسوس کے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہوئے، بعض اوقات توحید کی بات کر رہے ہیں تو سرکار کا نام ایسے لیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کس کا نام لے دیا. بعض ویسے ہی یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے بارے میں کبھی پڑھا ہی نہیں، انگلش پڑھی اور دوسری زبانیں پڑھی، دوسروں کی کتابیں پڑھی، دوسروں کی تعلیم سیکھی، تو نبی پاک علیہ السلام کا نام لے تو بعض اوقات درود شریف پڑھے تو زبان پہ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی کبھی عادت ہی نہیں تھی. تو یہ جو رویہ ہے یہ اسلامی رویہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مسلمان لے گا تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور القاب کے ساتھ اور درود پاک کے ساتھ لے گا. تو کفار نے کہا کہ اگر ہم ڈٹے نہ رہتے تو یہ نبی تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتے، مراد یہ کہ ہمارا ہم سے ہمارا دین چھڑوا دیتے، تو یہ ڈٹنا کیا تھا؟ یہ ہٹ درمی تھی کہ ہم ڈٹے رہے ہم ڈٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ابھی تو جو باتیں کر رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور جو بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ اس وقت چلے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے، دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا تینوں جگہ. جب عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی من اضل سبیلا، زیادہ گمراہ ہے کون. مراد یہ کہ گمراہ کون ہے، زیادہ گمراہ تو بذات خود یہی ہے، تھوڑے گمراہ بھی یہی ہے، زیادہ گمراہ بھی یہی ہے. دوسری طرف تو حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، جو بنیادی طور پر تو انہیں کافروں کے بارے میں ہے، لیکن شاید دین کا پورا نظام اس کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کی پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ فرمایا کیا گیا؟ فرمایا کہ لوگوں کی حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. کافروں کے اعتبار سے تو یہ بات یوں تھی کہ کفار کیا کرتے، اپنے گھر سے ایک بت بناتے جسے خدا قرار دے کے ساتھ چل پڑتے کہ راستے کے اندر ہمارے جو ہے یہ مصیبتیں ہم سے دور کرے گا. اب راستے میں اگر کوئی زیادہ اچھا پتھر نظر آ جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے، اسے اٹھا لیتے، اس سے آگے جا کے اسے اچھا نظر آ جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے اور اگلا اٹھا لیتے. تو فرمایا کہ یہ کون سے خدا ہیں کہ پہلا چھوڑا دوسرا پکڑا، دوسرا چھوڑا تیسرا پکڑ لیا. تو یہ خدا یہ نہیں، ان کی خواہش ان کا خدا بنی ہوئی ہے کہ یہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے کہ خواہش جو کہتی ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیتے. تو انہوں نے جو معبود بنایا ہوا ہے وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اچھا، اب مجموعی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ خواہشات نفس یہ وہ چیز ہے جو اصل میں آدمی کو سیدھے راستے سے ہٹاتی ہے. انسان بڑا عقل مند ہوتا ہے، جیسے مثال عرض کر رہا ہوں، انسان بڑا عقل مند ہے، سمجھدار ہے، دانش مند ہے، دانشور ہے، جناب کتابیں لکھ کے بیٹھا ہوا، واضح نصیحت کرتا ہے، لیکن جس دن اس پر اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے سب بھول کے بیٹھ جاتا ہے. خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے کہ ساری دانشوری دھری کی دھری رہ جاتی. جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیچارے بظاہر بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اس دن ایسے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے بدنامی مول لیتے ہیں. تو خواہشات کا غلبہ جو ہے یہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے. خواہشات ایک دھوئیں کی طرح ہیں جو نفس سے اٹھتا ہے اور دل کے اوپر یہ چڑھ جاتا ہے اور دل کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، پھر دل کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، عقل کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو یا تو خواہشات پر عمل ہوگا یا عقل اور دل کے تقاضوں پر عمل ہوگا. جس کی خواہشات کا غلبہ ہے اس کی عقل اور اس کا دل مغلوب، اور جس کی عقل غالب ہے اس کی خواہشات دبی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خواہشات تو ہم دڑا دڑ پوری کریں، ہمارا دل ہمیں جو بولے ہم وہ کریں، اور پھر یہ ہم کہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور ہم دانشور ہیں اور ہم سمجھدار ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے. اگر ہو سکے تو احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائے، ورنہ تفسیر سیرۃ الجنان میں، جہاں سے یہ درس میں پیش کر رہا ہوں، تفسیر سیرۃ الجنان کے اندر یہ جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 32 کے اوپر 32 کے اوپر عقل خواہشات سے کیسے مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے، اس ہیڈنگ کے تحت یہ سارا بیان ہے. بڑا خوبصورت بیان ہے، سارے کا سارا احیاء العلوم سے لیا ہوا ہے. عجائبات قلب، کہ قلب کے اوپر کیا چیز ہے جو چھا جاتی ہے، تو خواہشات کی تاریکی ہے جو دل کے نور کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کو چھپا دیتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں، یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ جو کافر آپ سے اس انداز میں بات کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں مختلف غلط انداز میں بات کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کی بات کیا سن رہے ہیں اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کے کان اور ان کے دماغ کام کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، فرمایا انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور بھی اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے، جانور بھی جس سے چارہ کھاتا ہے اس کی بات مانتا ہے، مالک جہاں اسے باندھ دیتا ہے وہاں بندہ رہتا ہے، مالک اسے بلاتا ہے تو جانور اس کی طرف جاتا ہے۔ تو احساس تشکر اور اپنے محسن کو ماننا اور اس کی نعمتوں کو تسلیم کرنا تو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ خدا کے بندے، خدا کی نعمتیں کھانے والے، خدا کی نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والے، یہ خدا کی نہیں مان رہے۔ جو محسن حقیقی ہے، جو منعم حقیقی ہے، جو ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے، یہ اس کو بھی نہیں مانتے، تو فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کی طرح یوں ہے کہ جانوروں کو ہماری بولی تو کم از کم سمجھ نہیں آتی، ہم اردو یا پنجابی یا انگلش یا عربی جو بھی بولیں جانوروں کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا مالک کیا بول رہا ہے۔ تو فرمایا اس اعتبار سے تو یہ جانوروں کی طرح کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا۔ اور ان سے بدتر یوں ہے کہ جانور کو اگرچہ زبان سمجھ نہیں آتی لیکن اشارے وہ بھی سمجھ لیتا ہے، منعم کی نعمت کا اقرار و اعتراف کرنا تو اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ اس سے بدتر ہیں کہ یہ اپنے مالک حقیقی کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف بھی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تلا الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا۔ اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سائے کو دراز کرتا ہے، سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ بنتا ہے، جس کا ایک حصہ وجود ہے اس کا سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سائے کو دراز کرتا ہے، اگر اللہ چاہے تو سائے کو ٹھہرا دے، سایہ نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ جتنا بنا دے اتنا بن کے رہ جائے، نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو۔ اور سورج اس سائے کے اوپر دلیل ہے کہ سورج نکلتا ہے تو سائے بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس سائے کو چھوٹا کرتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بالکل اوپر کی طرف جاتا جاتا ہے تو سایہ جو پہلے بڑا لمبا ہوتا ہے اب چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے اب سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سایہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ یہاں بیان کرنا یہ مقصود کہ اشیاء کی جو طبعی تاثیریں ہیں، طبعی تاثیر کیا ہے؟ پانی پیئے تو پیاس بجھتی ہے، یہ پانی کی طبعی تاثیر ہے۔ آگ جلاتی ہے، یہ اس کی طبعی تاثیر ہے۔ برف میں ٹھنڈک ہے، یہ اس کی طبعی تاثیر ہے۔ اشیاء کی جو طبعی تاثیریں ہیں یہ بھی خدا کی پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پانی سے پیاس بجھے نہیں اور لگنا شروع ہو جائے، اللہ چاہے تو آگ سے گرمی نہ لگے، آگ سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تاثیریں بدل جائیں، سورج نکلے تو سردی شروع ہو جائے، سورج ڈوبے تو گرمی شروع ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، ان چیزوں کی اپنی کو ذاتی تاثیریں نہیں ہیں، اصل خالق حقیقی، اصل مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اشیاء جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ رات ہے پردہ، رات آتی ہے، تاریکی چھاتی ہے، ساری چیزیں پردے میں چلی جاتی ہیں، اور نیند یہ آرام ہے، آدمی سوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنا آرام نہیں دے سکتی جو آرام بندے کو نیند سے ملتا ہے، سونے سے ملتا ہے۔ ایک آدمی کو 10 دن جگائیں، اس کے سامنے سونے کے برتن رکھیں، دنیا کے لذیذ ترین کھانے اور برتنوں میں ڈال دیں، بہترین قسم کا اے سی گرمی میں اور سردی کے اندر ہیٹر چلا دیں، لیکن اسے سونے نہ دیں، دنیا کی ہر نعمت، بہترین لباس، بہترین گاڑی، بہترین کمرہ، بہترین موسم، بہترین سبزہ، ہر شے اس کے لیے بہترین کر دیں، بس 10 دن تک یہ ان ساری بہترین چیزوں کے ساتھ اسے سونے نہ دیں، پھر اس کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو آرام، آرام والی چیز بنایا۔ نیند آتی ہے تو بندے کو آرام ملتا ہے، نیند کے ذریعے ہی اسے کے ساری چیزیں جو ہے نا اسے اچھی لگتی ہیں اور ان چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ نیند ختم ہو جائے تو آدمی کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور دن فرمایا کہ دن تو اٹھنے کے لیے بنایا، دن ہوتا ہے آدمی اٹھتا ہے، روزگار کے لیے چلتا ہے، کماتا ہے، پھر اپنے زندگی کا نظام چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔